الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل الشهداء المقربين حبيب اله العالمين وحضرته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجة به على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنه الدائمة ولا أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقريب المسائل والسلوك الجليل ایسا مسئلہ میرے گھر سامنے جو تقلید کے مسائل سے تو اتنا ربط نہیں رکھتا ہے لیکن جگہ میں بار بار اور جگہ جگہ اس مسئلے کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور یہی سبب ہے کہ میں نے اس سے زیادہ تفصیل اس کو دے جتنی عام طور پر فقہ کتابوں میں اس مقام پر دی جاتی ہے اور وہ مسئلہ تھا عدالت کا مسئلہ. جیسا کہ میں گزشتہ جو ہفتوں سے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اسلامی معاشرے کو چلانے کے جتنے اصول ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ معاشرے میں عادل افراد زیادہ سے زیادہ ہوں. اس کے بغیر ایک اسلامی معاشرہ چلنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے اور یہی سبب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام علماء بھی جو قیام حکومت اسلامی کو واجب اور فرض عین قرار دیتے ہیں ان کا نقطۂ نگاہ بھی یہی ہو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ خود معاشرے کے افراد کی جانب سے یہ خواہش نہ ہو کہ ہم حکومت اسلامی کا قیام چاہتے ہیں. معاشرے کے افراد انکار کریں یا ان کی اکثریت انکار کرے تو پھر صورت میں کسی بھی مشترک کے نزدیک حکومت اسلامی کا قیام واجب یا لازم نہیں. معاشرے کے افراد ایسا مطالبہ اسی وقت کریں گے کہ جب وہ خود اس کردار کے مطابق ہوں کہ جو ایک مومن کا یا مسلمان کا ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد عدالت ہے. لیکن حکومت اسلامی کے مسئلے سے ہٹ کر بھی وہ مسائل مطلب یہ کہ وہ مسائل کہ جو ایک انتہائی بھیجی ایک انتہائی غالب ایک دین سے انتہائی ہر ایک حکومت کے دور میں بھی دیکھ جا سکتے ان کے اندر بھی ہر جگہ آدھے آدمی کی شرط ہے. مثلاً حکومت جتنی ہی ظالم اور بے دین کیوں نہ آپ کو کپڑا پاتے ہیں لیکن اس میں تو کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا. آپ کسی چیز کو بنیاد سے بات سمجھیں گے جس سے بے دین سے بے دین حکومت نہ اس مسئلے میں دخل دیتی ہے اور نہ دے سکتی. اسلام نے ان موزے مسائل سے لے لو اس سب سے اہم ترین مذہب ہے یعنی قیام حکومت اسلامی تک ہر جگہ عادل 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 کا تذکرہ ہوتا رہتا. اور اگر ہم جفا جیسے ان مسائل کو ذہن میں رکھیں جن کا تعلق عام طور پر ہر انسان سے روزانہ ہوتا رہتا تب بھی اس سے بار بار عادل کا تذکرہ ہوتا. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس بحث کو مرتبہ اتنی تفصیل کے ساتھ ابتدا میں بیان کر دیا جائے بعد میں جگہ جگہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت دے رہی تھا. جب اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں کچھ ایسی بحثیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کا تعلق ایک عام آدمی سے نہیں. لیکن کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور ماحول کے مختلف طبقوں میں جس قسم کی جتنی کتابیں پڑھنے کا رواج ہے تو ان تمام کتابوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو ذرا سی گمراہی میں مبتلا کر سکتی ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے افراد کے سامنے یہ مسئلے نہ آئیں ہندوؤں کے پاس کتابوں میں یہ مسئلے موجود ہیں, اور ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے لکھے, بلکہ پرانے مجتہدین کے بتاوا کے مطابق اس لیے اس کا بیان کی ضروری ہے. گزشتہ درس میں بظاہر ایسا محسوس ہوا تھا کہ عدالت کا مسئلہ مکمل ہو گئے اور اب تقریر کے باقی مسائل پر گفتگو کی جائے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ہماری گفتگو اس وقت پچھلے ہفتے اور اس ہفتے اب تقریر کے مسئلے سے ہٹ گئے, یہ سمجھیے غیر متعلق گفتگو شروع ہو گئی ہے. جو تقریر سے غیر متعلق ہے مگر فرقہ کا انتہائی اہم حصہ, عدالت کی تاریخ بیان ہو چکی اور عدالت ساتھی کیسے ہے اور عدالت ختم کیسے ہو گیا. صرف وقت کے لیے اتنا بتا دوں کہ مسئلہ کیا گیا کہ کسی بھی مشترک کی تقریر کرنے کے لیے اس میں کن باتوں کو دیکھا جائے گا, اس میں دیکھ لیے عدالت, لیکن صرف اسی میں عدالت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ان لوگوں میں بھی عدالت کو دیکھا جائے گا کہ جو اس کے عدالت کی گواہی دے رہے ہیں یا اس کے مشترک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں یا اس کے عالم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ مسئلہ کے امام کی حد تک بھی آتا تو تھوڑی سی گفتگو کا اس مسئلے پر غور کرنا تاکہ یہ بات آج مکمل ہو جائے. تو آج ہمارا موضوع پھر ایک مرتبہ صرف یہی ہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور آدھے راستے کی تعریف کیا. میں صرف اسی تعریف کو دوہرا دوں, آدھے کی جو تعریف موجودہ مستحدین کے نزدیک ہے وہ یہی کہ عدالت ایک صلاحیت کا نام جو انسان کو صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے روکنے والی اور اسے دین کے واجبات کی پابندی کرنے کی جانب لے جانے والی, یعنی آدھے وہ آتی ہے جس میں خود بخود یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ملکہ پیدا ہوتا کہ وہ واجبات کی پابندی کرتا اور ہر قسم کے گناہ سے چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اپنے آپ کو روکتا ہے. اور یہ صلاحیت جب پیدا ہو جائے تو ایک انسان میں عدالت آ جاتی ہے, اگر اس کے بعد وہ اپنی صلاحیت پر عمل کرے تو وہ عادل کہلاتا ہے. اب اس کے اندر ایک دو باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. عدالت کی تاریخ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدھے آدمی نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان باتوں سے بھی پرہیز کرتا کہ جو ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اصول سے گناہ نہ ہو, لیکن عام ماحول اور ماجرا جو تھوڑا بہت مذہب پہل کرتے ہیں ان کی نگاہ میں ایسا کام کرنے والا دین سے لاپرواہ سمجھا جائے, وہ کام کرنا جو ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے مگر اس کا انجام دینے والا اسلامی معاشرے کی نگاہ ایک لاپرواہ, یعنی جس کو دین کی کوئی فکر نہیں, دین کی کوئی پرواہ نہیں, دین کا کوئی خیال نہیں, ایسا آدمی سمجھا جائے, تو ایسے کام کرنا کہ جس کا کرنے والا مومنوں کی نگاہ میں, لیکن ایسے مومن کی جو دیندار اور تقدیر کا ایک رکھتے ان کی نگاہ میں یہ سمجھا جائے کہ اس آدمی کو دین کی کوئی فکر نہیں, اگرچہ اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن ایسے کام کرنا جو اس کی لاپرواہی کو ظاہر ہے, کوئی اسے فکر ہی نہیں ہے دین, اس کی نگاہ میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اب اس میں بہت سی ایسی باتیں آ سکتی ہیں کہ جن کا تعلق ماحول اور معاشرے سے ہو سکتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں, نہ اس کو کوئی مسئلہ سمجھا جائے نہ جائز و ناجائز کی گئے تو, لیکن فقط مثال کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اعتبار سے قرآن کے اوپر مثلا سر رکھ کر سونا حرام نہ ہو, لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ علماء سے ہٹ کر بھی لوگ رہتے ہیں, اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے قرآن قرآن, یا اسی طرح سے بعض مقامات پہ یہ مسئلہ نہ حاضر جماعت کے بارے میں بھی آ جاتا کہ ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے جماعت میں نماز پڑھنا ایک آدمی کے لیے واجب نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ مسجد میں بیٹھا جماعت ہو رہی اور وہ نہ پڑھے, تو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ میں نہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نہ جماعت کی, اگرچہ اس نے اصول کے اعتبار سے کوئی حرام کام نہیں کیا, کیونکہ جس کے طرف صحیح ہے اور اسے نماز میں زیادہ جلد نہیں ہوتے اس کے لیے جماعت پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت, لیکن ہو سکتا ہے کسی ماحول اور معاشرے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ تین چار لوگوں کا معاشرہ ہو, اس ماحول اور معاشرے کے اندر یہ سمجھا جائے کہ یہ آدمی جو برا کام کر رہا ہے جس کو دین کی کوئی فکر نہیں, کوئی خیال نہیں, کوئی احساس نہیں. البتہ اس کی زیادہ تشریح کرنا ہمارا میں نہیں ہے, مگر ذہنی بڑھتی جائے عدالت کی تعریف میں اس کے بعد بھی شامل ہے. پرانے مستحدین یا پرانی کتابوں میں ایک چیز اور لکھی ہوتی ہے, میں ان چیزوں کا اسی لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ بعد کو نئی اور پرانی کتابوں اور نئے اور پرانے مسئلوں کا فرق دینے سے واضح ہوتا رہے. وہ یہ ہے کہ آگے آدمی گناہ سے بھی بچے اور خلاف سے مربت کاموں سے بھی بچے, یہ سب آتا ہے اور اردو کتابوں میں اسی انداز سے استعمال ہوا. مجھے نہیں پتا کہ گجراتی کتابوں میں یہ لفظ آیا ہوگا تو کس مانا ہوگا, لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں جتنی کتابیں فیفا کی ہیں اس میں آدھے کے بعد یہ لفظ ضرور ہے کہ وہ خلاف میں مربت کام نہ کرے. آئے سنتا ہے پوروں کو میں نے دونوں کا فتوا کہ فیفا کے بھی احتجاج کے بھی ہے کہ عادل کو خلاف میں مربت کام بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ضروری ہے اگر کر لے تو اس کی عدالت پسند نہیں ہوتی. خلاف مربت کام کیا, خلاف مربت کام وہ ہے کہ جس کا دین سے تعلق نہیں لیکن ایک معاشرے کے اندر ایک سنجیدہ آدمی سے یا ٹھیک ٹھاک آدمی سے ایسے کاموں کی توقع انسانوں کو نہیں ہوتی. اور جن کتابوں میں یہ تعریف لکھی ہے اسی میں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ مثلاً نہ وپار یہ کہتی ہے اور نہ ہی اس میں دین کا کوئی دخل ہے کہ بازار میں ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہو کر کھانا تھا, لیکن ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت عام ہو گئی ہے, لیکن میں 30 سال 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب وہ کتابیں لکھی گئی, لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ بارے گئے کوئی امام ہے گئے بزرگ گئے گئے پسندیدہ آدمی, وہ اگر اس طرح بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کھائے تو یہ اس کی شان کے خلاف, اس کی شان کے خلاف بچہ کھائے عام آدمی کھائے معاشرے کے وقت قبضے سے تعلق رکھنے والا یہ کھانا کھائے تو کوئی تعلق نہیں ہو, لیکن ایک سنجیدہ ایک شریف ایک عمدہ خاندان سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا اس کو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ مسئلہ اب نہ رہا لیکن بہت مثال یہ رکھتا ہوں جسے کہتے ہیں خلاف مربت, یہ حرام تو نہیں مگر آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ویسے حرام نہیں لیکن اس آدمی کی شان کے خلاف. یا کچھ ایسے کھیل ہوتے ہیں یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ دوسری کھیل تو ایسے ہیں کہ جو جن کی انتہائی تاکید ہے اسلام میں, بھائی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں سے مان گھڑ سواری اور ہتھیاروں کا استعمال اور سوئمنگ یا تیراکی, لیکن کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو شاید ایک خوردبار آدمی کے لیے سنجیدہ آدمی کے لیے اس کی شان کے مناسب نہ سمجھے جاتے آج سے 10 سال پہلے. مثلا مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجیے کہ کچھ امام ہے بڑی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ بیٹھ کر فرض کر کے لوگوں کے سامنے لوڈو کھیل رہا ہے یا کیرم کھیل رہا, کوئی حرام کام اس میں نہیں, لیکن یہ کہ خود اس کو دیکھنے والے یہ سمجھ سکے کہ یہ حرام نہیں, اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا عالم ایسے ایسا آدمی بڑے قسم کا کھیل کھیل رہا, اسے کہتے ہیں خلاف شان. یا جیسے یہ سب میں باتیں آج کر رہا ہوں آج سے 30 سال کے ماحول پہلے کے ماحول میں, کیونکہ اگر کبھی بحث ہوگی آپ کی تو انہی لوگوں سے ہوگی کہ فرض کیجیے 20-25 سال پہلے کسی عالم کا ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا اس کی شان کے خلاف سمجھا جاتا کہ ہوٹلوں میں جانا کہ علماء کی شان نہیں, کیا یہ اپنی کاموں میں جانا کہ علماء کی شان نہیں, اس کو فتوا میں کہا جاتا ہے خلاف مربت. تو اس علماء کا جو فتوا ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں, میں نے فقط عالم عالم کی مثال دی لیکن صحیح اعتبار سے یہ عالم کی تعریف میں شامل تھا کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو حرام کام بھی نہ کرے, ایسا کام بھی نہ کرے کہ جس سے دین سے لاپرواہی ظاہر ہو, اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جو اس کی شان کے خلاف ہو. جیسے میں اور اس کی مثال آج کے دور میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ فرض کیجیے کہ اگر یہ حرام کی مثال ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک شادی میں گانا بجایا جا رہا اور آپ نہ گانا سننے والوں میں ہیں نہ گانا بجانے والوں میں, اور آپ آ کر اس شادی کی تقریب میں شامل ہوں, ایک عالم بھی آ کر شامل ہوا اس شادی کی تقریب, آج کے ماحول میں ہی جو بات ہے سب جگہ نہیں تو بات ہے, آپ جائیں گے تو لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ایک عالم جائے گا تو اول تو جو دیندار ہوں گے وہ کوشش کرائیں گے کہ گانا بند ہو جائے, ورنہ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ عالم کی شان کے خلاف ایسی تقریب میں بیٹھے کہ وہاں پر نہ صحیح لیکن اسی سے متعلقہ جو مثلا عورتوں کا حصہ وہاں پہ گانے بجائے جا رہے ہیں اور یہ بھی جہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا, یہ اس کی شان کے خلاف. یا شاید یہ مثلا آپ کا بھی فرق کیجیے, یہ فلم اگر ویڈیو کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جا رہی تو کسی اعتبار سے وہ حرام نہیں, اس طرح یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے, لیکن ایک عام معاشرہ ان زندہ نوجوانوں کو بھی جو حرام و حلال کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو بیٹھا دیکھے گا کہ فلم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ حلال مگر اس کو تعجب ہو, کوئی آدمی درد بھی کرے گا, کوئی تانا بھی دے گا اور کوئی آدمی یقین نہیں کرے گا. آپ آپ کی جان کے خلاف ہے کہ آپ بیٹھ کر فلمیں دیکھیں, اب چاہے کسی کے دماغ سے تو حرام نہیں لیکن معاشرے کی نگاہ میں یہ کام آپ کی جان کے خلاف ہے. اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء تو ہے, ایک عالم کو لوگ فلم دیکھتے ہوئے اور فلم کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ان کا اعتراف کریں اگرچہ وہ حرام کام نہیں کر رہا مگر لوگوں کے خیال میں یہ ان کی جان کے خلاف, اور دیندار لوگوں کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے. اب یہ چیزیں ہیں خلاف میں بڑھ ہوا, یا فرق کیجیے پہلی شادی میں جانا جہاں عورتیں مرد سب جمع بہت ہی عالیشان ہوٹل میں ہالیڈے ان کے اندر یا ہندر کانٹینینٹل میں یا شیراٹن میں یا بیچ لگزری میں یا تاج محل میں بہت شاندار قسم کی شادی ہوئی جس میں نام محرم عورتیں بھی آئیں جس میں مرد بھی آئے جس میں پیسہ بھی ضائع کیا گیا جس میں اردو کرنی بھی کی گئی اور جس کا اثر مقصد اپنی شامل طور پر دکھانا ہے. اب اس قسم کی شادی کرانا تو ہے حرام کیونکہ اسلام اسلام میں حرام, اور یہ تصور کے ساتھ ایسے مقام پہ شادی کرنا وہ بھی حرام, اس قسم کا مرد اور عورت کے اجتماع کا انتظام کرنا وہ بھی حرام, مگر یہ کہ جس نے یہ شادی کی ہے یہ سب اس کے لیے گناہ ہے. اب اس کے اندر شریک ہونے جائیں ہم اس میں شرکت سے بڑھیں تو گندی مسائل کی روشنی کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کا دیکھنا حرام ہی نہیں, ہم وہاں جا کر بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کہ اعتماد کے اعتبار سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ملا, اس لیے کہ نام ہے نا عورتوں کو اپنی کہ ہم غیر کونے میں بیٹھ کر اگر ان کو دیکھا بھی تو ہم نے حرام کام نہیں کیا, ہم نے اپنی جیب سے کچھ خرچہ نہیں کیا کہ یہ اطراف ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے, ہم نے کوئی شان و شوکت نہیں دیکھا, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھ کے حیران ہو جائے ارے یہ تو اتنا دین کی باتیں کرتا یہ بھی ایسے مقام پر پہنچ گئے, یہ ہو گیا خلاف مربت یا خلاف شام. اس کی میں نے اتنی وضاحت اس لیے کر دی کہ بعض ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کو بھی عدالت میں شامل سمجھ لیں, ہم خدا کے اجتماع کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مطلب وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اس لیے کہ مطلب وہ ہوٹل میں جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ہم کو مل کیجیے کوئی ایسا کام کرنے دیکھ لیا جو ان کی شام کے خلاف. ہمارے معاشرے میں تو یہ صرف علماء کے لیے کہا جاتا ہے, جتنی اعتماد جن علماء نے جس کو حرام کہا حرام نہیں کہا لیکن عدالت کی تعریف میں شامل کیا وہ کہتے ہیں عام انسان بھی اگر ایسا کام کرے تو وہ عدالت سے خارج ہو, تو پھر آپ اس پورے مسئلے کو سمیٹے آپ بہت سنانی ہوگی کہ خلاصہ یہ ہوا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خلاف کے مربت یعنی ایسے کام جو حرام نہیں ہے بےکام لیکن انسان کی شان کے خلاف وہ کرنا خلاف میں مربت کام کرنا اپنی جان کے خلاف کام کرنا وہ بھی عدالت سے آدمی کو باہر کر دیتے ہیں, لیکن آیت اللہ ہے کوئی اور وہ نہیں کہ یہ فتوا کہ احتیاط تو یہی ثواب تو اسی ہے انسان اپنی جان کے خلاف کوئی کام نہ کرے, لیکن اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی عدالت پر کوئی نقصان نہیں ہوتا اور وہ عادل رہتا ہے. عدالت ختم ہوتی ہے صرف گناہ کرنے چاہے کبیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ. یہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے فقط اتنے چھوٹے سے مسئلے کو بہت تفصیل دے دی لیکن اس کی مجبوری تھی کہ یہ بات آئندہ کے لیے بھی آپ کے ذہن میں باتیں. پھر ایک چیز کا اس میں تذکرہ کر دوں کہ شان کے خلاف کام نہ کریں, شان کا تعلق ہوتا ہے ماحول اور معاشرے سے, فی الحال تو یہ مسئلہ اس لیے نہیں کہ اس کا عدالت سے تعلق نہیں, لیکن اگر کبھی ایسا منتخب بھی آ جائے تو کہے کہ اپنی شان کے خلاف کام نہ کرو تو اس کا تعلق ماحول سے, جیسے ایران کے اندر ہوٹلوں میں علماء کا جانا آج سے نہیں ہمیشہ بالکل ایک عام سی بات تھی, نہ کوئی اعتراض نہ کوئی ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا نہ کوئی یہ سمجھتا کہ ان کی عدالت پر رکھو گی, مگر ہمارے پاکستان میں دوسرا ماحول تو ایک ہی آدمی یہاں پر رہے تو وہ چیز اس کے لیے غلط ہوگی, وہاں جانا جائے تو وہ چیز اس کے لیے صحیح ہوگی. یہ تو ہو گئی عدالت کی تعلیم. اب اس کے اندر وہ ایسی اصطلاحات آ گئی جن کی میں نے تشریح کی ہے اس سے پہلے، لیکن عمومی انداز سے کی. تو کچھ لوگوں نے سوال میں پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے مجتہدین کیا کہتے ہیں. سنا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی آج وضاحت ہو جائے. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ نہ ہو. اب پہلا سوال تو یہ کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں. گناہ کبیرہ کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے گناہ کبیرہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے گناہ کبیرہ اس کو کہا کہ جس کے اوپر مطلب جہنم کا وعدہ قرآن کے اندر، تو ایسے جو گناہ بہت وہ گناہ کبیرہ. بعد میں اس سے حق میں تعریف کی، لیکن مجتہدین اور مجتہدین میں آیت اللہ خود اور خمینی وہ اس سلسلے میں کیا فرما ہے. تو گناہ کبیرہ کی تعریف پھر دونوں مجتہدوں کے مطلب میں بتا دیں. انہوں نے تین چار چیزوں کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا. نمبر ایک، ہر وہ گناہ کبیرہ جس کو روایت میں کبیرہ کہا گیا، جس کے بارے میں روایت میں یہ نہ کہا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. جس طرح سے آپ کے دل میں ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام، ان میں سے ہر ایک کو روایت میں حرام نہیں کہا گیا، بلکہ سات کو کہا گیا کہ یہ حرام، سات کو حرام نہیں کہا گیا، لیکن روایت کے انداز سے پتہ چلا کہ یہ حرام. جس کی وجہ سے لوگ یہ اپنی اعتراض گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بتائیے کس طرح لکھا ہے کہ شراب حرام، نجس ہے، برائی ہے، خرابی ہے، عذاب ہے، حرام کہاں لکھا. اس لیے کہ حرام اور واجب کی جو طرف ہے، جو اشتہار، وہ اس کی کثرت سے روایات میں نہیں آئی. تو لوگوں کو مفہوم واضح کرنے کے لیے علماء نے اس کی سختی سے اس کو استعمال کیا. دوبارہ اسی طرح سے بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کو خود امام نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ. مثلا پوجا راوی نے کہ مولا گناہ کبیرہ کون کون سے، امام نے سات گناہ گنا دی اور کہا کہ ان کے گناہ کبیرہ. تو یہ سات تو وہ ہو گئے کہ جن کو خود روایت میں کبیرہ کہا گیا، ان کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی حد نہیں. تو نمبر ایک، وہ گناہ جن کو کتاب یعنی کتاب خدا یا سنت معصومین میں کبیرہ کہا گیا ہے. نمبر دو، وہ گناہ جس کے اوپر قرآن یا صحیح حدیث میں جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا، وعدہ کیا گیا کہ یہ کام کرنے والے کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا. ان الذین یحبون تشیع الفاحشہ، مثلا سورہ نور کی آیت، کہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے کہ کسی کے گناہوں کو پھیلائیں، معاشرے میں ذکر کر اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ کیا، تو پھر آگے آیا کہ ان کے لیے عذاب علیم، گنا ہوا دردناک عذاب، اور ان کے لیے جہنم. اسی آیت کے اندر اب یہ جو صاف صاف کہا گیا کہ یہ گناہ کرنے والا، اس کو آپ غیبت کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے جہنم کا عذاب. اب یہ تو بہت گناہ کبیرہ کر گیا، چاہے کسی روایت میں اس کو کبیرہ کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو. دو باتیں کہ جس کے اوپر کتاب یا سنت کے اندر یہ وعدہ آیا ہو کہ یہ کام کرنے والا عذاب جہنم کا حقدار ہو. دو باتیں، تیسری بات یہ کہ یہ دوست تو گناہ کبیرہ ہے جن کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس کو خود روایت میں کبیرہ کہا گیا کہ جس پر جہنم کے عذاب کا ذکر. تیسرا، وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ جو کن گناہوں سے بڑا. مثلا روایت میں ایک گناہ کو کہا گیا کہ گناہ کبیرہ. اب ایک ایسا گناہ جو اس سے بڑا گناہ، وہ مستقل گناہ کبیرہ بن گیا. جب چھوٹا والا گناہ کبیرہ تو بڑا، تو جو اس سے بڑا گناہ ہے وہ یقیناً گناہ کبیرہ ہوگا. مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر روایت میں یہ آتا کہ مومن کو زخمی کرنا گناہ کبیرہ، تو کچھ بہت یہ ثابت تھا کہ مومن کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہوگا. کہ جب زخمی کرنا اتنا بڑا گناہ، تو یہ کیسے ممکن کہ قتل کرنا چھوٹا گناہ ہو جائے. تو گناہ کبیرہ نمبر تین، وہ گناہ کہ جو کبیرہ گناہ ہے روایت سے ثابت ہے یا اس کو جہنم کا تذکرہ، جو اس سے بڑا گناہ ہو وہ خود بخود گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اب کیسے پتا چلے کہ یہ اس سے بڑا گناہ؟ پتا چلنے کے بھی دو تین طریقے، یا تو یہ کہ مطلب روایت میں آیا ہوگی یہ چیز چھوٹی ہے وہ چیز بڑی، مطلب بعض روایت میں آتا کہ آپ کو قرآن کی آیت یہ الفتنۃ اشد من القتل، مثلا کہ فتنہ برپا کرنا قتل سے بڑا اور قتل سے شدید گناہ، یہ خود قرآن میں آیا. قتل کو کہا معصوم نے گناہ کبیرہ، مطلب فتنے کو نہیں کہا، مگر روایت میں آتا قرآن کی آیت میں آ گیا کہ قتل سے بڑا گناہ فتنہ. تو فتنہ یعنی فساد برپا کرنا معاشرے، یا جان مزار ہوا چکر بن الفرد یہ خود بخود گناہ کبیرہ بن گیا. لیکن ایسے ثابت ہوا حدیث سے یا قرآن؟ تو قرآن اور حدیث ایک گناہ کو بتایا جائے کبیرہ, دوسرے کو بتایا جائے کہ یہ اس سے بڑا ہے, تو خود بخود کو دوسرا والا جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا. پہلی چیز کر کے جب عقل فیصلہ کرے, جیسے بہت مشہور جو مثال دی جاتی کہ قرآن کے اندر آیا بلا تقل لہما مفن, اپنے والدین کے سامنے خوب بھی نہ کہنا. اب خوب کہنا بھی گناہ کبیرہ قرار آیا. جب خوب کہنا غلط تو انہیں مارنا, انہیں پیٹنا, انہیں قتل کرنا, ان کی توہین کرنا, یہ خود بخود عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ بڑا گناہ ہو گئے. جب خوب کہنا اس کا مطلب کیا؟ ان کی توہین نہیں, اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ آپ کو کہا, آپ کو ذہنی اذیت ہوئی, آپ کو تکلیف, لیکن آپ مرد کے اندر کچھ نہیں کہنا چاہتے, صرف اپنا جو آپ کے دل کا غم ہے وہ تمام سے نکل گیا. وہ ان سے کچھ نہیں کہا آپ, لیکن ان کی بات سن کر اپنے آپ کو غمگین ظاہر کرنا, یہ بھی قرآن نے کہا کہ غلط. نہ ان کی توہین کی, نہ ان کو برا بھلا کہا, نہ ان کو مارا پیٹا, صرف یہ کہ انہوں نے کوئی اتنی سب بات کہ خلاف توقع کی اندر برداشت نہیں ہو رہی کہ ہمارے والدین ایسی بات کہہ رہے ہیں اور میرے پیار ہم کی حالت میں وہ نکل گیا. اور یعنی وہ جو انسان تکلیف کی حالت میں اس سے اپنا زبان سے جملہ نکالتا ہوں, اس کا کہنا بھی جب حرام تو اپنی تکلیف والدین کے سامنے بیان کرنا جب غلط تو خود والدین کو تکلیف پہنچانا عقل کہہ رہی ہے کہ یہ زیادہ پڑا. تو قرآن نے کہا والدین کو حکم نہ کہو, خود بخود واضح ہو گیا کہ جب یہ گناہ کبیرہ ہے تو والدین کو اذیت پہنچانا, والدین کو مارنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہو. یہ ہے گناہ کبیرہ. ابھی یہ مدد تھوڑی سی آگے بڑھے گی, یہ تو ہو گئی ایک چیز کے گناہ کبیرہ موجودہ مجتہدی کے نزدیک کیا ہے. تین چیزیں ہیں گناہ کبیرہ جو آتے ہیں. اس کے بعد ایک اصطلاح جس کی فی کو ضرورت نہیں لیکن کیونکہ یہ بیچ میں آ جاتی ہے اس لیے بتا دوں, علماء کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ نہ نہیں کرنا چاہیے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اصرار کا کیا مطلب؟ جو اردو محنت سے اصرار یعنی بحث کرنا, زور دینا, یعنی جو زبانی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصرار کرنا. ایک عربی میں جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں یعنی بار بار کرنا. گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا, یہ چیز بھی سمجھ لیجیے. اب اصرار کسے کہتے ہیں؟ اصرار کے معنی یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ صغیرہ کرے جس کے بعد بغیر توبہ کے دوبارہ وہ گناہ کرے, یہ ہو گیا اصرار. گناہ کبیرہ وہ حرام, یعنی عدالت کو ختم کرنا ہے سب کچھ. گناہ صغیرہ کے بارے میں یہ کہ صغیرہ کون سا گناہ ہو؟ صغیرہ وہ گناہ ہو کہ جس پر جس کو روایت میں گناہ تو کہا گیا مگر جہنم کے عذاب کا ذکر نہیں, کیا جس کو روایت میں کبیرہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. جیسے مثلا شادی کا مروانی گناہ ہے لیکن روایت میں نہیں آیا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں جائیں, یا یہ نہیں آیا کہ یہ کبیرہ گناہ, یہ ہو گیا کبیرہ. لیکن چھوٹا گناہ یا جیسے کلو پانی بہا دینا, یہ بھی گناہ لیکن کبیرہ. اب جب کبیرہ کو اصرار کریں یعنی بار بار کریں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. یہ ہم نے کیسے کہہ دیا کہ کبیرہ تو کوئی جس پر جہنم کی بچارت بار بار کرنا, تو اس کے بارے میں کیونکہ روایت کہ جب کبیرہ بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جائے. بار بار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں کرنا, بار بار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک گناہ آدمی چھوٹا گناہ کرے پھر بغیر توبہ کے وہی گناہ کرے. اگر توبہ کری اس نے اس مرتبہ سچے دل کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا آئندہ بھی نہیں کروں, اور پھر وہ گناہ کبیرہ اس سے دوبارہ ہو جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے بار بار کیا کیونکہ وہ پہلے والا گناہ تو معاف ہو گئے توبہ کر, اب جو اس نے دوبارہ کیا ہے تو اس کے گناہ پہلی مرتبہ سمجھا جائے. تو بار بار کرنے سے مراد کیا ہے کہ بغیر توبہ کے آدمی ایک سے زیادہ مرتبہ کرے. بیچ میں توبہ آ گئی تو پیچھے تک اس کا معاملہ تھا, اب اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو گناہ توبہ کے بعد کیا اس نے یہ پہلا گناہ مانا جائے, بغیر توبہ کے ایک گناہ کو بار بار کرے. اس میں یہ بھی آتا کہ آدمی ایک گناہ کرے پھر توبہ نہ کرے اور اسی گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھے. ابھی دوبارہ نہیں کیا لیکن جو اس نے ارادہ کیا تو بھائی مثلا تو گناہ میں بڑا مزہ ہے, کل میں پھر کروں گا یا آئندہ ہفتے میں پھر کروں گا, صرف اس نے ابھی کہا اور ابھی آئندہ ہفتہ نہیں آیا تو کیا پتا کہ اس نے کیا یا نہیں, لیکن صرف یہ ارادہ کرنا کیونکہ یہ بھی گناہ ہو گیا کبیرہ کو بار بار کرنا. برتن جیسے میں نے کہا کہ ناس میں پہلے سے تعلیم ہوگا, آپ دوسرے بار سمجھ کے کام کرے گا نہیں کرے گا یہ اگلے دن پتا چلے گا, لیکن اگر اسی وقت سے اس کے ذہن میں کل کے بارے میں ہے تو اب اس وقت کہا جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ کر رہا, کیونکہ اقرار جامن ایک کے بعد دوسرے گناہ کا کرا تھا. بس ایک آخری بات اور اس سلسلے میں بتا دوں, یہ آخری بات بالکل کرنے کے لیے ذہن جیسا کہ مسائل کے ساتھ ساتھ چل رہا, اگر یہ تو ہو گیا اقرار جسے کہتے ہیں ایک گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کرنا لیکن بیچ میں توبہ نہ, یا ایک گناہ کے بعد توبہ کیے بغیر دوسرے گناہ کا ارادہ کرنا. اب اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ ایک علمی مسئلہ ہے علماء کے درمیان, تو جس لیے میں اس کو مختصر اشارہ کر دوں, آپ کی تفصیل کی ضرورت نہیں, کہ اگر ایک آدمی گناہ ایک ہی مرتبہ کرے گناہ سمجھ دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ صغیرہ کا اقرار کیا, ہاں اگر دوبارہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ کہا جائے گا. اب یہاں تک بات ہو گئی کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور جو عدالت کی کچھ تعلیمیں معاشرے میں رائج ہیں ان میں سے کون سی موجودہ مستحقین کے نزدیک صحیح, گناہ کبیرہ موجودہ مستحقین کے نزدیک کیا, گناہ صغیرہ کا مسئلہ کیا, یہ بات باتیں ہو گئی. اب ایک اس میں آخری مسئلہ رہ گیا, ہو سکتا ہے کہ آج پوری ہماری گفتگو جگہ پر ہو جائے, لیکن جو اب آخری مسئلہ اس میں رہ گیا وہ کچھ جگہ کا بھی ہے کچھ اخلاقیات کا بھی, وہ یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو کبیرہ کہا جا سکتا ہے موجودہ مستحقین کے بدلے کے مطابق. اب ایک فہرست کی بات کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کہنا ہے, کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس پر کتاب اور سنت میں یہ ہے کہ یہ کبیرہ, کون سا گناہ ایسا ہے جس پر جہنم کی خبر سنائی گئی. ایک عام آدمی کے لیے تو یہ چیز کیسے پتا چلے, اس کا فیصلہ بھی مستحق کرے گا. تو آج میرا ارادہ یہ کہ صرف کو فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس کے بعد عدالت کا مسئلہ مکمل ہو جائے, عادل چیزیں جائیں. یہ تو ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے مگر کیا ہے گناہ کبیرہ, یہ بھی واضح ہونا چاہیے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر کے دوسرے حصے گناہ کبیرہ کی وہ فہرست جو ہمارے سلجھا ہے پوری اور خمینی کے نزدیک ثابت ہے ان کا میں تذکرہ کروں, اور مسئلہ اہم ہونے کی وجہ اگر سے خالی فہرست ہے اتنا دلچسپ نہیں, لیکن اہم ہونے کی وجہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر ہمارے جو بیان کا اس لیے کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور کسی کتاب کی مدد سے یہ فہرست آپ کے سامنے آئے, یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں, آئے سلجھا ہے پوری اور خمینی کی گناہ جو ان کے نزدیک ثابت ہے گناہ کبیرہ, یہ آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے. اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ آپ سنیں گے اس کو گناہ کبیرہ کہنا ہے. مثلا اگر اس کے اندر یہ نہیں آیا کہ رکوع کے بعد بعد میں کوئی گڑبڑ کرنا, ویسے وہ بھی حرام, لیکن اس فہرست میں نہیں آیا تو پتا چلا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. تو میں اگر ایک فہرست میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا کہ یہی فہرست ہمارا آئندہ اخلاقیات کا موضوع بھی بن جائے, ان میں سے ہر گناہ کی بھی ذکر اور اس پر تقریر اس کے پہلے پہلو کو ان شاء اللہ اگر موقع ملا تو بعد میں بیان کیے جائیں. گناہ کبیرہ کی یہ فہرست آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ کے امام کے مسائل میں تحریر کی, اور آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد کے بالکل ابتدا میں تقلید کے مسئلے کے اندر جب مستحق کی عدالت کا مسئلہ آیا وہاں پر اس کو بیان کیا. اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے دل میں مطلب ایک سننے کی بات, لیکن اس لیے کہ ایک مقام پر ساری باتیں جمع ہو جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس پیج کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. گناہ کے گناہ کبیرہ جو ثابت ہیں شریعت کی نگاہ میں ان کا تقریر, پھر میں نے عرض کیا کہ یہ آئے سن جائے پوری اور خمینی دونوں کے مسئلے سے سب سے پہلا اشکل گناہ کی رات میں شرکت. صرف یہ بات میں یہاں پہ اس لیے بتا کہ یہ تقریریں یہ کیسے کارنامات علماء کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور اس قسم کے مسائل پر مجھے اعتراض کر دیتے ہیں. آئے سن جائے پوری اور خمینی دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تو گناہ کبیرہ میں شامل کرنا ہے, یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور اس کا پورے مرتبے کی ایک بحث ہے. لیکن فہرست کے اعتبار سے میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں, دوبارہ جس کا کرنے والا جو شرک کرے گا وہ گناہ کبیرہ تو ضرور کر رہا, سب سے پہلا گنا اشر کو ملتا بار کا بات نیلانی کے اندر شرک کا اس میں ایک چیز یہاں پہ آ جاتی ہے جو اس میں نہیں, لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک اصول ہے کہ ہمارے جگہ کا ایک اہم اصول کہ اگر کوئی آدمی ایسے عقیدے کو مانے جس کا نتیجہ جو ہے وہ شرک نکلتا لیکن وہ خود اس نتیجے کو نہیں مانتا, اس نتیجے کو وہ نہیں مانتا لیکن اگر بالکل صاف صاف نتیجہ نکل رہا ہے تو بات اس کو بالکل وہ مجھے, لیکن اگر وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کا بہت غور کر تو نتیجہ نکلے گا کہ اس نے شرک کیا یا کوئی گناہ کہ عقیدے میں کوئی خرابی, تو روایت میں یہ کہ عقیدے کا جو نتیجہ وہ ہم مطابق کو نہیں پوچھ رہے, جب تم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم یہ بھی کہو یہ نہیں, یہ اس کی مرضی پر مثلا ہم قیامت کے دن خدا کو دیکھ سکتے ہیں یہ نتیجہ. اب اس نتیجے پر غور کریں اور عقل کی مدد سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ کہہ رہا ہے تو لازمی طور پر یہ مانے گا کہ خدا جیسے کرتا ہوں, دیکھنا اسی چیز کو ممکن ہے جس کا تو جیسے. تو اب یہ ہمارے اس مذہب میں شامل ہے یعنی ہمارے جمع میں کہ جو خدا کے جسم کو مانے وہ کافر ہے. اس اصول پر تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کافر ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ خدا کو ہم دیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن جس کا نتیجہ یہ کہ وہ خدا کے جسم میں پائے, مگر وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں جس کے نتیجے کو نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ نہیں پتا کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں, ان کا جسم تو ہو ہی نہیں سکتا, خود کو جو نتیجہ نکل رہا اس نتیجے کا انکار کرتے ہیں. اگر بات کو مانتے اور اس بات پر اگر آپ غور کریں آپ بالکل صاف صاف تو سمجھ میں نہیں آئے گا, غور کریں کہ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس میں کتنی شرائط ہونا چاہیے, مطلب اس کا جسم ہونا چاہیے, دیکھنے کی آنکھ سے طاقت ہونا چاہیے, اس میں کوئی غربت یا تاریخی نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری آٹھ شرطیں ہوتی ہیں. تو اب یہ غور کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ خدا کا جسم ہونا کیسے دیکھیں, لیکن کیونکہ خود یہ کہنے والے کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے وہ خدا کا جسم نہیں مانتے, اس لیے ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو گئے کیونکہ تمہارے اور کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا جسم نہیں. تو یہ اس لیے کے بعد ذہن کریں کہ اگر ایک آدمی ایک ایسی بات کہہ رہا جس پر ہم غور کریں تو پتا چلا کہ وہ تو شرک ہو گیا لیکن وہ خود نتیجے کو نہیں مانتا, وہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی آدمی مشرک نہیں کہ جائے گا, اس میں بعض ایسے مسئلے بھی آتے ہیں جس میں لوگ بہت لاپرواہی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ شرک, مثلاً خدا کو سجدہ کرنا غیر خدا کو سجدہ کرنا تو شرک ہو گیا, مثلاً یہ کہنا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور موت و حیات دیتا ہے تو شرک ہو گیا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی مسلمان کو مشرک ہے. ابھی میرا ارادہ تفصیل نہیں ہے صرف بیس ہے لیکن یہ بات نازل کی ضروری ہے. دوسرا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو, اب یہ ترجیح بھی ذہن میں رہے تو سمجھ نہیں آ سکتا کہ اہمیت کے اعتبار سے کیا, پر یا تو پھر گوبندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو. تیسرا گناہ ہے کبیرہ کہ بل امن من مغرضہ, خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا, میں کچھ بھی کر ڈالوں عذاب تو آ ہی نہیں سکتا. تو دوسرا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا, تیسرا گناہ ہے خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا, گناہ ہے کبیرہ. چوتھا ہے والدین کو اذیت پہنچانا, پانچواں گناہ ہے ایسے انسان کو قتل کرنا کہ جس کی جان کا اسلام ہے تحفظ رکھا, ایسا انسان کی جس کی جان کا کوئی تحفظ نہیں تو کو میں کہ جہاں میرا قتل کرا دوں, یا ایک وہ آدمی جو اپنی کسی وجہ سے واجب گناہ کی وجہ سے واجب ہوگا اس کو قتل کرے تو گناہ نہیں, ایسے آدمی کو قتل کرنا جس کی جان کی حفاظت کا اسلام نے وعدہ کیا. اس کے بعد گناہ کبیرہ ہے کسی عورت کے اوپر پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا, تمہارے اللہ اس نے زنا کیا یا پہلے حرام کیا, یہ گناہ کبیرہ. اس کے بعد یتیم کے مال کو کم کرتے ہوئے کھانا, تفصیل آ جائے یہ کہ جو یتیم کی سرپرستی کر رہا اگر اس کا اپنا کوئی روزگار نہیں ہے وہ مجبور, تو وہ یتیم کے مال میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے سکتا, کام یتیم نہیں اس کی جائیدادیں ہیں اس کے مکان ہیں اس کے کارخانے, اب اس کو چلانے کے لیے پورا وقت دینا پڑے گا, اب یتیم کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھانا یہ گناہ کبیرہ. میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا, اس کے بعد اکل و ربا یعنی دودھ کھانا گناہ کبیرہ, بس زنا اب تصدیق دے دیجیے زنا اس کے بعد آ رہا ہے, زنا کرنا گناہ کبیرہ. بس کے بعد مرد کا مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا گناہ کبیرہ، بس بہت جادو کرنا گناہ کبیرہ، بس یمین الخمور الفاجرہ خدا کے بارے میں جھوٹے قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ، جھوٹے قسم کھانا خدا یہ گناہ کبیرہ، واجب زکات کو دینے سے منع کرنا، واجب زکات کو روکے ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن یہاں یہ اس بات کی وضاحت ضروری کہ گواہی اسلام میں جب اس کا حکم آتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ ہے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، وسلمان شہادت شہادت مانی گواہی اور سچی گواہی کو چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، سچی گواہی آپ کو معلوم ہے کیا معاملہ اسی گھر میں جا کے بیٹھ جائیں یہ بھی گناہ کبیرہ، مگر یہ جو گواہی کا مسئلہ یہ ہے اسلامی عدالت کے سامنے، وہ عدالت کی وہ اسلامی ہے یعنی اس میں فیصلہ کرنے والا مستحج جامع الشرائع یا ان کی جانب سے با اختیار آئے، اس کے اندر گواہی چھوٹی دے تو گناہ کبیرہ، یا اس کے اندر سچی گواہی چھپائے تو گناہ کبیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور عدالت ہم اس میں گواہی چھپاتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ گناہ بن جائے کسی اور اعتبار، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت ساری چیزیں گناہ تو ہوتی مگر ایک اعتبار نہیں دوسرے اعتبار، اب کس عدالت کے اندر گواہی چھپانا یہ گناہ نہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ گناہ بن سکتی ہے کہ کسی مومن کا حق مارا جا رہا تو وہ آگے چل کر آ جائے، لیکن جو ہم گواہی نہیں دے رہے ایک عام مسئلے پر وہ گناہ نہیں، اسلامی عدالت میں جھوٹی گواہی دے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور سچی گواہی کو چھپائے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے بعد شرب الخمر یعنی شراب کو پینا گناہ کبیرہ، مثلا تم شراب سے متعمدا یا سوچ کر نماز کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، کثرت میں ترک ہو گئے بھول گئے صبح کو سوتے رہے آنکھ نہیں کھلی نماز چھوڑی مگر جان سوچ کر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ گناہ نہیں جان سوچ کر نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، اور شہر میں برد الباؤ یا کسی ایسی چیز کو چھوڑنا جس کو خدا نے واجب بنا دیا، یعنی نماز کو جان سوچ کے چھوڑنا یا کسی اور واجب کو جان سوچ کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ، ورنہ کوئی عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ، ایک ایگریمنٹ ہوا ایک عہد ہوا کاروبار کا مکان کرائے کو دے دیں گا کسی بھی چیز کا جو عہد ہوتا وہ کر لیا اس کے بعد توڑ لیا، اب وہ آدمی جو سامنے مضبوط ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم نے بہرحال گناہ کبیرہ کیا یہ بھی گناہ کبیرہ، وقتیت و غام رشتہ داروں کے حق کو ادا نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ، اب اس کے معنی ظاہری فرماتے یعنی معاشرے ماحول رشتہ داروں کا جو حق ادا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے ان کو اگر ادا نہ کریں تو یہ گناہ کبیرہ، اب اس کا تعلق ہر ماحول اور معاشرے سے حالت ہے، اب ہمارا ماحول کس چیز کو رشتہ دار وہاں پہنچتا جیسے فرض کیجیے ایران ایران کے اندر کے راجے ہیں اور آپ نے جو حضرات پر میں نے دیکھا ہوں کہ کوئی آدمی کہیں سے سفر کرے جب واپس آئے گا اپنے ہر رشتے دار کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور جائے، غریب سے غریب آدمی کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتا ہے جب کبھی وہ باہر سفر کرتا ہے یہ وہاں پہ لازم ہے، اب وہاں پر اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ ہو گیا گناہ کبیرہ کا مجھے، ہمارے پاکستان میں اتنا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے بھی سفر کریں تو ہر ایک کے لیے کچھ تحفہ جائے، الگ ہے بعض مقامات پر کچھ بھی نہیں، بعض میں یہ ہے کہ ایک گھر ہے اس میں ایک تحفہ دے دیں ہر ایک کو لینے کی ضرورت نہیں، بعض ایسا ہے کہ قریبی رشتے دار کو دیتے ہیں دور والے کو نہیں دیتے تو یہاں کا یہ ماحول بدل، لیکن مطلب یہاں پر یہ ضرور ہے کہ ہفتے جو ہفتے میں لوگ ملاقات کریں یہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں ایک سال بھی ملاقات نہ کریں کوئی تعجب والی بات نہ، تو وہاں پر ایک سال میں ایک ملاقات وہ رشتے دار وہاں پتا ہو گیا، یہاں پر ہفتے میں یا مہینے میں ایک ملاقات لازم ہو جائے گی، یہ واجب ہو جائے گی وہاں سے سال میں ایک ملاقات واجب ہو جائے گی، تو رشتے دار وہاں پتا کریں، لیکن کیا چیز ہے رشتے دار وہاں اسے پیسے دینا، اس کی مدد کرنا، اس سے بھیجنا، اسے سلام کرنا، اسے خط بھیجنا، اسے فون کرنا، اس کا تعلق ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو چیز رشتے دار کا حق سمجھی جائے اسے ادا کرنا، اس کو بھی ادا نہ کریں تو اس بات گناہ کبیرہ کا مجرم قرار پائے گا۔ اب اس کے بعد ایک گناہ کبیرہ جو آج کل بہت کثرت سے ہو رہا وہ یہ ہے کہ ایسے اسلامی شہروں کو چھوڑ کر ایسے شہروں میں جا کے رہنا جہاں دین کو نقصان پہنچنا یقینی ہے۔ ہاں اگر پہلے سے ایسے شہر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں دین کو نقصان پہنچتا اور وہاں سے ایسے ہی شہر میں چلے جائیں جیسے ایک بچہ فرض کیجیے کہ پیدا ہوا لندن میں اور وہاں سے وہ چلا گیا نیو یارک، یہ دونوں اپنے دین ہیں، لیکن ایک بچہ پیدا ہوا مسجد نجف میں یا قم میں یا کراچی میں اور وہ جاتا ہے لندن میں اور اس کو پتا ہے کہ میرے دین کو وہاں نقصان پہنچے گا، یعنی میرا دین ختم ہو جائے، مجھے حرام کام کرنا پڑے، عقیدہ بگڑ جائے، اب یہ جانا خراب ہے۔ لیکن یہ اصول اب اس کے اندر ایک آدمی کو یقین ہے کہ وہاں نقصان پہنچے گا اس کے لیے حرام، دوسرے کو یقین نہیں ہے تو چلے وہاں جانا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ سب کے اوپر چلتا، یہ اصول جو اس اصول کی روشنی میں آئے اس کے لیے گناہ کبھی ہے، جو اس اصول سے باہر ہو اس کے لیے جائے۔ تو کہ انسان کا انتظام سکون کرنے کے بعد ایسے شہروں میں جا کے رہنا جہاں پہ ان کے دین کو نقصان پہنچنا زمینی، اس کے بعد بند رفا یعنی چوری، گناہ کبیرہ میں ایک چیز ہے چوری، گناہ کبیرہ میں اس کے بعد ہے جو خدا نے نازل کیا اس کا انکار کرنا، جو احکامات خدا جو قرآن میں آئے ان کا انکار کرنا، یہ گناہ کبیرہ، جیسے بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بڑا چور ہے اس کے اوپر، یا یہ کہ کوڑے مارنا یا سنسار کرنا، اب یہ سب مان اللہ تعالیٰ خدا نے قرآن میں اس کو نازل کیا، اور آج عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو دانشور سمجھتے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوئے لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ بل کس کو اللہ ہے اور خلا رسول ہی بہاد ہی اور خلط اور دیگر بل مطلب جھوٹ بول جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ سب ترین گناہ ہے خدا پر، رسول پر، آل رسول پر اور اوزیا یعنی وسیع رسول پر، اس پر جھوٹ بولنا کہ جو چیز انہوں نے نہیں کہی ہم اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ امام نے کہا، اور اس میں دونوں پہلو آتے دین کی مدد کے لیے بھی بنائے، جیسے جاری کے بارے میں بعض روایتیں بنا دی گئی، ایک بال کے ڈھونڈنے کا مثلا ایک کبھی کے مزید کا گناہ مل سکتا، اب یہ جھوٹ ہے اگر کہ بولنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس حرام سے بچے، مگر بہرحال یہ حرام سے بچانے کے لیے خود گناہ کبیرہ کر رہا، کیا تو لوگوں کے فائدے کے لیے جھوٹ بولے تب بھی گنا یا اپنے فائدے کے لیے، کہ بھائی انہوں نے کہا کہ تم جو گناہ کرو ہم تمہیں بخش دیں، اب یہ اپنے فائدے کے لیے دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ، بلکہ خطرہ پہ جھوٹ عام جھوٹ بولے جاتے ہیں معاشرے میں یہ بھی گناہ کبیرہ، البتہ ان کا گناہ ان کے مقابلے میں کم ہے، دونوں کبیرہ، مگر خدا پر جھوٹ بولے اس کے مقابلے میں اس کا گناہ کم، وہ اصل الغیبہ، شاید پاکستان کا بھی اتنا نہ ہو لیکن پاکستان اور ایران کے علاوہ ساری اسلامی دنیا اور ساری دنیا اس گناہ میں مبتلا، مردار مانا باہر سے مردے آتی ہیں دبا ہو کر باہر سے گوشت آتا ہے مردار، یعنی جسے غیر اسلامی طریقے سے دفاع کیا جائے اس جانور کو مارا یا جو خود بخود مر جائے اسے مارا، یہ بھی گناہ کبیرہ، بس دم خون کو پینا یہ بھی گناہ کبیرہ، بنافل خنزیر اور سور کے گوشت کو کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ، وقع احد نبی سے غیر اللہ، وہ چیز جسے غیر خدا کے لیے، غیر خدا کے لیے یعنی خودوں کے لیے جس کو سما کیا گیا جو ہندوستان میں رواج ہے یا پہلے زمانے میں عربوں کا رواج ہے، اس چیز کو کھانا چاہے اسلامی طریقے سے ہو لیکن اگر اس کو سما کیا گیا ہے بغیر خدا کا نام لیے ہوئے، اس کی کا نام لے کر میلاد کے لیے یا مناد کے لیے یا کالی دیوی کے لیے یا کالی بائی کے لیے اس کا کھانا بھی گناہ کبیرہ، بس دماغ دعا کے وہ اب تو سوچ اور حرام دعا کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور حرام رزق کو کھانا حرام پیسے کو کھانا، اب حرام پیسے سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل ہو، جیسے مردار کو بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں ایک آدمی کی دکان اور اس کے اندر درخواست سے جو آسٹریلیا سے وہ جاتا اس کو وہ فروخت کرتا، تو اب یہ جو پیسے اس کو ملے اس پیسے سے وہ جو کھانا کھائے گا، اس پیسے سے وہ جو کھانا کھائے گا اس پیسے سے وہ استعمال کرے گا، یہ بھی گناہ کبیرہ، بل شراب کو بھیجتے ہوئے پیسے ملے یہ بھی حرام. بلکہ اس کے ہر نشے والی چیز جاپین ہے, ہیروئن ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ان کو بھیجتے جو پیسے ملے یہ بھی گناہ کبیرہ. مگر جو گانیاں سوائے زنا کرنے والی عورت کی جو اجرت ملے وہ بھی گناہ کبیرہ. وہ کمل قلم کل اس کتے کی قیمت جسے شکار کے لیے نہیں خریدا, بس مجھے کتے خریدے جاتے ہیں غیر شکار کے لیے, تو کتا خریدنا حرام. تو جس آدمی نے بیچا اس کو جو پیسے ملے یہ حرام مال کر جائے گا. رشوتوں کو اسلامی عدالت نے اپنے اپنے فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دینا, تو دینے والا تو ہے گناہ گار, مگر دینے والا گناہ کے علاوہ جو پیسے اس کو ملے یہ پیسے بھی بہت یعنی حرام ہے, اس کو استعمال کرنا بھی گناہ. بلاؤ میرا چاہے ہم معاملے کے لیے رشوت دی اور دی گئی, یہ اسی کا بناس کا جو اس کو دلوانا مگر پھر بھی یہ لینا حرام. وہ قدر القاہر وہ آدمی جو قاہر میں جب سب نے دیکھا ہے کہ میرے پاس یہ راستے ہیں یا کچھ اور ذریعہ, اور وہ یہ لوگوں کو خبریں دیتا ہے اور پیسے دیتا ہے, یہ جو گزرت یہ جو پیسے ہیں یہ بھی بہت بہت یہ قرآن کا نظر یعنی حرام بات. اسی طریقے سے جو ظالم حاکم کی ملازمت کر کے نوکری کر کے اس کے دل میں اس کے ساتھ شریف ہو کر جو تنخواہ ملے وہ بھی بہت ہے اور حرام ہے. اس قمیض کی قدرت دینا جو کافی یعنی کسی گلوکارہ کو جو اس کی قدرت ملتی ہے گانا گانے پر وہ قدرت کی خراب افسوس. شطرنج کھیل کر جو پیسے دیتے شطرنج کھیل کر یا شطرنج بیچ کر دکاندار شطرنج بیچتا ہے جو پیسے ملے وہ بھی بہت اور خراب. بس یہ سب کے سب بہت ہے یعنی خراب مال ہے اور اس کا کھانا یہ بھی گناہ ہے کبیرہ. اس کے بعد ناپنے اور تولنے میں ڈنڈی مارنا یا کمی کرنا گناہ ہے کبیرہ. طالبین کی مدد کرنا گناہ کبیرہ. وہ رکون و الہی ان کی طرف ماہر ہونا ان کی مدد نہیں کر رہے مگر ان کی طرف ماہر ان سے محبت کر رہے ان کا ساتھ دے رہے یہ بھی گناہ کبیرہ. پر ولایت کو رہو طالبوں سے ولایت کو قبول کرنا یعنی کوئی عہدہ قبول کرنا طالب کی طرف جس باپ میں سیکرٹری بن جاؤ اس کے اندر کمشنر بن جاؤ اس کے اندر یہ بن جاؤ یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمان کے اندر کچھ مستقبل ہوگی یعنی جہاں جہاں اس کی اجازت مل جائے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ دعا کا کوئی خراب وہ مطلب ذہن میں ہے کہ جب مر رہے ہو تو واجب ہے کھانا وہ غلط چیز ہے. اسی کے لیے پھر ہم بات میں ایک ایک موضوع کا تفصیل گفتگو کریں گے. وہ بات ہم ہے اس کے اندر تیزی سے اس کو ختم کروں طالبوں کی نوکری قبول کروں. اس کے بعد لوگوں کے حقوق کو روکنا بغیر کسی پریشانی کو اپنا قرضہ لیا قرضہ واپس کرنا واجب ہے ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں پھر بھی ہم اس کا ہم کر دیں یہ گناہ کبیرہ. ہاں اگر فرض کیجیے ہم مجبور ہیں دے ہی نہیں سکتے تو نہیں. اب تو لوگوں کے حقوق کو روکنا اگر اس وقت جب انسان پریشان نہ ہو ادا کر سکتا ہو پھر ادا نہ کرے گناہ کبیرہ. ورنہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا اور غریب سمجھنا یہ بھی گناہ کبیرہ. بس اسراف ہو بس تفصیل اسراف بھی گناہ کبیرہ تفصیل بھی گناہ کبیرہ. یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں قرآن میں دونوں آئے کہ گناہ مستقیل کو قتل نہیں کرنا مگر ذہین کو شیطان کے بھائی اردو میں دونوں کا ترجمہ ہے حضور پر مگر ایک معمولی سے فرق کے ساتھ اسراف کے معنی اس مقام کا حضور کر بھی جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا ضروری تھا مگر زیادہ کر دیا. جیسے شادی اس میں اسراف ہوگا کہ شادی ہم کو کرنا تھی لیکن یہ ضرورت نہیں تھی کہ 2 لاکھ بھی کریں گے 4 لاکھ بھی کریں گے 1 لاکھ بھی کریں گے لیکن پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے. اس نے واجب کرتے وقت پانی کو بہانا اب اس میں پانی تو بہانا ضروری مگر بجائے اس کے کہ ہم 2 بالٹیوں سے نہاتے ہیں ہم نے 15 بالٹیاں استعمال کی یہ ہے حضور کا کہ ضروری کام کے اندر زیادہ خرچ کرے. ایک تفصیل کہ ایسی جگہ حضور پر کی کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں جیسے بس کیجیے ایک آدمی سوٹ کا نوٹ جلا اب یہ کام اس کو کرنا ہی نہیں وہاں پر اس میں پانی بڑھایا لیکن کم پانی اس کو خرچ کرنا واجب شادی کا خرچہ ضروری تھا زیادہ کر دوں پیسے جلا دوں یا یہ کہ جیسا مجھے منظور کرنا کا مسئلہ کہ اپنے گھر میں پلے ہوئے جانور کو مارنا حرام کیوں اس لیے کہ جو گھر میں پلا ہوا جانور ہے وہ آپ کا مال اپنے مال کو بغیر سبب سے ضائع کرنا حرام مار دیا آپ نے بجلی کو یا مار دیا آپ نے گھر میں پلی ہوئی بجلی کو بغیر سبب یہ حرام یا نوٹ کو جلا دیا یہ حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے فضول خرچی مگر کون سی فضول خرچی اسراف والی نہیں بچے تفصیل والی. اچھا اس کے بعد گناہ کبیرہ میں حج کو عظیم سمجھنا حج کی اہمیت کو محسوس نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ. خدا کے اولیاء سے جنگ کرنا، مثلا جو ولی خدا کے جا رہے چاہے امام ہو چاہے آگے سے لڑکوں میں، جو بھی ولی ہے خدا یعنی وہ خدا رعایت پر فائد ہے، اس سے مقابلہ کرنا گناہ کے کبیرہ کا لب و لحاظ کے کاموں میں مصروف ہونا، جیسے گانا گانا لب و لحاظ کے بے دماغ کو یا آرام سے موسیقی کو بجانا، یہ بھی گناہ کبیرہ لب و لحاظ، یعنی وہ کام جو حرام چیزوں کے لیے ہے جیسے گانا یا آلات موسیقی کا استعمال، یہ سب کے سب یہ بھی گناہ کبیرہ، اور بل اصرار علی ثبوت الضمائر گناہ کبیرہ پر اصرار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، بل ریوا اور ریبت کرنا یعنی کسی مومن کے چھپے ہوئے عیب کو بیان کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، اس کے علاوہ المحسانوں علی المومن گناہ کبیرہ میں اس کے بعد آتا ہے مومن کے اوپر بہتان باندھنا، یہ 41واں گناہ کبیرہ اصل کی جو فہرست ہے یہ 41واں گناہ کبیرہ ہے مومن کے اوپر بہتان باندھنا، بہتان کے کیا معنی، اس نے کسی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو موجود نہیں، اور ایسی برائی کا ذکر کرنا جو موجود ہے وہ 42واں گناہ کبیرہ ہے غیبت، 41واں ایک چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کے اوپر ذکر کریں کہ اس نے کام کیا یہ بہتان، ایک چیز میں بتا دوں اگر یہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے اور ایسی غلطی بھی نہیں، امام معصوم پر بہتان باندھا جا سکتا ہے ذبح نہیں کی جا سکتی، کچھ واقعات ایسے ہیں جس میں کہ فلانے امام سے ذبح کر، لیکن کسی اعتبار سے ممکن نہیں کیونکہ ذبح کہتے ہیں اس میں عیب ہو کے بیان کر، تو امام معصوم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ذبح آپ بہتان ہوتا، ایک عیب نہیں ہے اور زبردستی جو ہے ان کے نام سے منسوخ کیا جائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو یہ ہم کبھی استعمال کریں تو وہ گناہگار ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے ذبح ہے مطلب اس کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے امام کی ذبح ممکن ہی نہیں، اس کے بعد 44واں گناہ کبیرہ جو سب المومن مومن کو گاری دینا، وہ امانت ہو اس کی توہین کرنا، وہ اطلاع ہو اسے ذلیل کرنا اسے پست کرنا، یہ 44واں گناہ کبیرہ، 45واں گناہ کبیرہ النمیمت بین المومنین بما یونی والسلم بینہم، دو مومنوں کے درمیان جمل خوری کرنا جس سے ان کی آپس کے تعلقات متاثر ہو جائیں، غیبت کے اندر مقصد کے لیے تعلقات خراب کرنا، مطلب ہم نے یہاں بیٹھ کر آپ کو آج کی نماز نہیں پڑھتا یہ غیبت، اور ہم نے کہا کہ بھلا آج کی تمہاری برائی کر رہا انہیں نقصان پہنچا رہا، یہ ہے جمل خوری، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور جس مریض کے اعتبار سے 44واں گناہ کبیرہ ہے، اس کے بعد آتا ہے قیادت، قیادت کا لفظ جو ہے یہ ذرا تشریح کرنا مشکل ہے، بس اس کی تعریف یہ ہے کہ حرام طریقے سے دو آدمیوں کو جمع کرنا جنسی تعلق سے، چاہے مرد اور مرد کو، عورت اور مرد کو، یا عورت اور عورت کو، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ، اس کے بعد گناہ کبیرہ میں آتا ہے الرشک للمسلمین، تو مسلمان کو ملاوٹ کے ذریعے سے دھوکا دینا، اب جب کہ مسلمان پر تاکید ہے کہ بناوٹ کرنا مسلمان کے یہ گناہ کبیرہ، اور اس کے بعد گناہ کبیرہ میں آتا ہے استغفار الذنب، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ، چل یہ کہے تو گناہ کبیرہ ہے کوئی زیادہ، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ، اور فرماتے ہیں وہ ایک روایت میں رہے وہ اجر الذنوب مستحان ابھی صاحب، کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کو اس کا کرنے والا چھوٹا کر، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ، اس کے بعد گناہ کبیرہ میں آتا ہے ریا، ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کی عبادت کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ، اور اس کے بعد آخر میں دو گناہ کبیرہ اور بیان کیے جاتے ہیں فہرست میں، ایک ہے خیانت کرنا، کسی نے امانت رکھوائی اور بجائے اس کے کہ اس کی امانت کو ادا کرے اس کا خیانت کرنا، اور گناہ کبیرہ میں سے آخری جس فہرست کے اعتبار سے 51واں گناہ کبیرہ بنتا کل سے 52واں، وہ ہے وصیت کے اندر موقع دینا، یعنی ایسی وصیت کرنا کہ جائز وارث حق سے محروم ہو جائے اور جس کا حق نہیں ہے اس کو مل جائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ وصیت جو ہے اس میں موقع دینا، وصیت کے اندر آپ تلقین کرنا، اب کسی کا ہے نہیں کسی کو جائے، اب اس کی مثالیں بہت ہیں لیکن میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کو پیش نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اب بالکل ختم ہو گیا ایک مثال، مثلا ایک آدمی ایک بیگھہ یا دو چار کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک بیگھہ پیدا ہوا، وصیت نامے میں اس نے تذکرہ کر دیا سب کا اٹھ کا نہیں کیا ایسے بھر جاؤں شرمندگی ہوگی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ گناہ کر دیا کیونکہ اس کے نہ لکھنے کی وجہ سے ایک خاصدار کو اس کا حق نہیں ہے یا اس کے بالکل برق دوسری مثال ایک آدمی کے اولاد میں ایسا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں بس یہ جو اس نے نیکی کرتے ہوئے اپنی بیوی کا گناہ جو مانتے ہوئے نظر انداز کیا لیکن وصیت نامے کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا یا چلے بات ایسے رکھا ہے محفوظ طریقے سے صحیح مگر واجب نتیجہ کیا ہوا کہ چار بیٹوں کے ساتھ اس پانچویں کو جو اس کا بیٹا نہیں اس کی جائیداد میں سے حصہ ملا تو اب 100 روپے میں سے ہر ایک کو 25-25 مل جاتے اب سب کو 20-20 ملے تو اس کے غلط وصیت سے سب کو 5-5 روپے کم دے یا یہ کہ وصیت وارثوں کو محروم کرنے کے لیے یہ آپ کو شاید اس کا اتنا تجربہ نہ ہو لیکن جاگیرداروں میں اور نوابیر میں اور حویلیوں والوں میں اور زمینوں والوں میں یہ بڑا رواج تھا کہ آپ یہ پتا ہے کہ ہماری جائیداد یہ اولاد اس کو نہیں دینا ناراض ویسے لوگ نہ قانون اس کے سسٹم ساتھ سے نہ چاہیے تو کرتے کیا ہے وصیت نامے میں اقرار کریں ہمارے اوپر پناہ آدمی کا 2 لاکھ کا پتہ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مرنے کے بعد جائیداد اپنی ہوتی ہے تو پہلے مرضی ادا ہونا اور مرنے والا خود اقرار کر کے گیا کہ مجھ پر 2 لاکھ کا پتہ اب قانون اور شریعت دونوں اس وصیت نامے کے تحت اس مرنے والے کی جائیداد سے 2 لاکھ کاٹ کر خود آدمی کو دیں مانوا اس کے بیٹے محروم ہو بیٹیاں محروم ہو ان کو محروم کرنے کے لیے یہ اعلان کر دے گئے یہ ہے حرام اور گناہ کبیرہ کیونکہ ہمارے پاس دبئی کے ننگی نہائے بھی کیا نچوڑے بھی کیا نہ اتنے پیسے ہیں نہ یہ مسئلہ کہیں جاتا ہے کیونکہ جن کے پاس اس قسم کی جائیدادیں اور پیسے ہوتے ہیں اس زمانے میں یہاں سے 50 سال پہلے کثرت سے ہوتا تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ ہو گئے وہ گناہ جن کا کبیرہ ہونا بالکل ثابت ان میں سے کوئی آدمی کر لے تو فوراً کو عدالت سے خارج ہو جاتا یہ پوری گفتگو آج کی دفاع پر اور عدالت کی تاریخ اور گناہ کبیرہ کی فہرست یہ ہمارا موضوع تھا ان شاء اللہ اب وہی تقریب سے معافی مانگا مسائل اب تو بہت اہم مسئلہ ہے مشترک اور اعظم ان کی پہچان اور